الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مشامل اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مبارک باد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں میں ابھی تک نتیجے پر نہیں پہنچا کہ حج کرنے والے کو مبارکباد دی جائے اس کی تعزیت کی جائے جنرلی تو مبارکباد ہی دی جاتی ہے سب مبارک مبارک کرتے ہیں ہنستے خوش ہوتے ہیں حج مبارک کے بورڈ لگاتے ہیں روشنیاں کرتے ہیں جیسے کہ بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہو بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو فوٹو کھینچواتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں پر میرا جو ذہن ہے بہت عجیب سا ہے یہ مقامات جن کا سفر کیا جاتا ہے من سے پرسوز اور پرگداز ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدہ جو لا رہا تو کچھ اور بات ہوتی میرے آقا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہجر و فراق میں ہی غالباً یہ فرما رہے شاید دو ہیں آپ دل فغار غم میں ہنسی ہے ناگوار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں دوبارہ لے کے اب عشاق جو تھے وہ شاید مزاروں میں چلے گئے پردوں میں چھپ گئے اب تو لوگ آتے ہیں تو فوٹو کھینچواتے ہیں حج مبارک کے بورڈ چڑھاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اظہار رنج و غم ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیے کہ مبارک باد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں کہ حج کیا ٹھیک ہے لیکن مدینہ بھی تو مجھ سے چھوٹا اللہ تعالی ہم سب کو غم مدینہ نصیب فرمائے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں یعنی میں ان پھولوں کو کیسے دیکھوں ان کی رنگینیوں سے میرا دل کیسے بہلے گا، اس کی خوشبو سے میرا دماغ کیسے معطر ہوگا، جبکہ میری آنکھوں میں تو اس وقت مدینے کے کانٹوں کا تصور بنا ہوا، میری نگاہوں میں خار و صحرائے مدینہ بسے. تو واقعی یہ عاشقوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ مدینے جاتے ہیں تب بھی روتے ہوئے، اور آتے ہیں جب بھی تڑپتے ہوئے روتے ہیں. جیسے کسی نے کہا، مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، گیا قریب 8 دن میں 15 دن میں واپس بھی ہونا پڑے گا. مدینے پہنچتے جدائی کا غم بھی مسلط تھا، مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، ہم اشک بار ہی پہنچے تھے اشک بار چلے، روتے ہوئے گئے تھے روتے ہوئے واپس آئے. واقعی مدینہ اس قدر سوز و گداز اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ رشک قمر ہے، رشک صد آفتاب ہے. میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیزار شریف کے، نالین شریف کے جو ذرے جھڑتے ہیں وہ تو چاند اور ستاروں کے بھی سر کے تاج بنتے ہیں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. مولانا سمی اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آسمان گر تیرے قلموں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. ایک جگہ فرمایا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خار ہو جاتا، غمے کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا. گویا میں اگر انسان بننے کے بجائے مدینے کی خاک بنا ہوتا تو نہ فکر معاش، نہ کھانے پینے کی فکر، نہ گھر بار کی فکر، نہ بچوں کی فکر. سمجھو اسی کا اس سے خلاصہ بنتا ہے، آہ عطار بن گیا انسان، خاص کیوں نہ بنا مدینے کی. کاش عطار جو ہے وہ انسان بننے کے بجائے مدینے کی خاک بنتا، اس کی مطلب نے خلقت بنتی، اسی مطلب وہی رہتا ہی انسان ہے. کاش بہرحال ہمارے مقدر ہماری تقدیر. تو میرے بھائیوں، مدینے جانے والے جاتے اور بڑا سوز و گداز ہوتا. حضرت سیدنا جامی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے ضرور 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 سنا ہوگا، بڑے عاشق رسول، ایسے ویسے عاشق رسول کہ واقعی یہ نے کہ اپنی جگہ یہ گانا ہے روزگار تھے. انہوں نے ایک فارسی قصیدہ لکھا، تنم فرسود جا پارا دے ہجرا یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا دے عسیاں یا رسول اللہ. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے، میری جان اور میرا جسم جو ہے، میرا دل ہے وہ آپ کے فراق اور آپ کی جدائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، اور میرا دل جو ہے وہ گناہوں کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے. پھر عرض کیا، کیوں سوئے من گزر آ رہی، منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. اے کاش اگر کبھی غریب خانے پر قدم رنجا فرمائے، کبھی ادھر کو پھیرا اپنا ہو جائے، تو یا رسول اللہ نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی نالے اقدس پر، آپ کے مبارک جوتے پر میں اپنی جان قربان کر دوں گا. کیوں بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارام، کن محروم جامی رام، درا آ یا رسول اللہ. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں. اور یہ حقیقت، بہت سارے ایسے عشاق ہوتے ہوں گے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں، یاد مدینہ سے ان کا دل مطلب داغ داغ رہتا ہوگا اور سینہ مدینہ بنا رہتا ہوگا، اور مدینے کی یاد میں وہ تڑپتے روتے رہتے ہوں گے، تو مدینے کا لطف پاتے بھی رہتے ہوں گے. اور بے شمار ایسے لوگ بھی مدینے پاک میں دیکھے جاتے ہیں کہ جو مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں ہوتے خود، مطلب یعنی کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ بدبخت دیکھے ہیں، نادان قسم کے، جو مدینے میں جاتے ہیں لیکن وہ مدینے میں گویا ہوتے نہیں. ان کی حرکتیں، ان کی باتیں، ان کا انداز عجیب و غریب ہوتا ہے. تو مدینے میں انسان جائے اور خاص کر حاضری کے لیے جائے تو اس کو سراپا عشق و ادب کا نمونہ ہونا چاہیے. اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لیں. لیکن وہ مدینہ شریف میں بھی لوگ اب حالات ایسے ہیں کہ لوگ بڑی بے ادبی کرتے ہیں، ایسی بے ادبی کرتے ہیں کہ واقعی سارے عالمی ریکارڈ وہ توڑ دیتے ہیں، بے ادبیوں کے سارے سابق کا ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں. ایسی اب بے ادبیاں ہو رہی ہیں، بدقسمتی. لیکن بہرحال یہ کہ اب بھی ذوق اور محبت والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. ایک صاحب مجھے ملے مدینہ شریف مسجد میں, وہ کہنے لگے میں تو بڑا گناہگار ہوں, میں حاضری کے لیے جب حاضر ہونے لگا تو پھر میری ہمت ہی نہیں پڑی, میں سنہری جالیوں کے پاس جا ہی نہیں پایا, بالکل میں گھبرا گیا اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر میں نے صلوات و سلام ڈرتے ڈرتے عرض کیا. میں نے سوچا کہ میں اپنا یہ گندا اور کالا چہرہ سرکار کے دربار میں کیسے لے کر جاؤں گا, سرکار کو یہ گندا منہ کیسے دکھاؤں گا. تو میں کونے میں درود و سلام پڑھتا رہا اور چپکے میں مسجد نبوی سے باہر نکل آیا. حضرت سیدنا محمد یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ علیہ, یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر تھے, بڑے عاشق تھے اور بڑے دیوانے تھے اور بڑا نورانی چہرہ بھی تھا آپ کا. یہ جب مدینہ حاضر ہوتے تھے تو باب السلام کے بعد آ کر بیٹھ جاتے تھے, اندر نہیں جاتے تھے. کسی نے مطلب پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, کون ہے؟ جب دیکھا کہ نورانی چہرے والا شخص باب السلام پر بیٹھا رو رہا ہے, انہوں نے نام بتانے سے اعراض کیا. اگلے نے اپنا نام بتایا, وہ اگلا جو تھا وہ بہت مشہور تھا. تو اب انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ اتنی مشہور شخصیت مجھے پوچھ رہی ہے, تو انہوں نے کہا آپ پوچھ رہے تھے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے یوسف بن اسماعیل کہتے ہیں. اچھا آپ نبانی صاحب ہیں, تو آپ اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ رو رو کر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں تو سرکار کا کتا ہوں اور کتے کا کام دروازے پر پہرا دینا ہوتا ہے, کتا گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, اور یہ کیا کم کرم ہے میرے آقا کا کہ مجھے دروازے تک بلا لیا. عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں, مدینے میں نہیں جاتے. تو ان کا مدینہ شریف میں داخل نہ ہونا وہ بر بنا عشق رسول ہوتا تھا, ادب ہوتا تھا. تو اگر کوئی ادب کی وجہ سے مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا, وہ مدینے قریب جائے اس کی ہچکیاں بن جائے, رو رو کر وہ نہ داخل ہو, تو ظاہر اس کو تو ملامت بھی نہیں کی جائے گی. اور جو نعوذ باللہ بغض و عداوت کی وجہ سے نہ جائے, یا یہ سمجھتے ہوئے نہ جائے کہ جی مدینے میں کیا رکھا ہے, مدینے میں جانا کیا ضروری ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. نیت نیت میں فرق ہے. انما الاعمال بالنیات, کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, ان کا عشق تو بڑا مشہور ہے. مدینہ شریف میں نہ کبھی وہ جوتی پہنتے تھے, نہ کبھی وہ سواری پر سوار ہوتے تھے, وہ سائڈوں پر چلتے تھے, دیواروں کو چومتے تھے کہ شاید یہاں دستے مبارک لگاؤ, شاید وہاں دستے مبارک لگاؤ. ایسے عاشق کبھی آپ نے مدینہ منورہ میں استنجا کیا ہی نہیں. کئی کئی روز تک سنا ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں تھے تاکہ وہ استنجا کی حاجت نہ ہو, اور جب کبھی ضرورت پیشی آ جاتی تو مدینہ پاک کے باہر نکل جاتے. جبل احد جو ہے وہ مدینہ پاک سے باہر ہے, وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں مطلب حاجت سے اب فارغ ہوتے اور جلدی پھر مدینہ شریف میں آ جاتے. آپ نے زندگی میں ایک حج فرض ادا کیا, ایک حج فرض تھا وہ ہم نے ادا کر لیا, تو پھر وہ حج ادا کرنے کے بعد حج کے لیے جاتے ہی نہیں تھے, مدینہ چھوڑتے ہی نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر نکل کر موت واقع ہو جائے. مدینے میں موت کی بڑی تڑپ تھی اور آخر کار جنت البقیع میں آرام فرما ہے. تو میرے بھائیوں, واقعی سرکار کی محبت اور سرکار کا عشق جو ہے اس میں بڑا سوز ہے, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. خدا کی قسم دنیا کی کوئی دولت اس کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں. اور ہم دولت مند جو پیسے والا ہوتا ہے ہم اس کو مالدار سمجھتے ہیں, حقیقت یہ کہ دونوں جہاں میں مالدار وہ ہے تو عاشق شہ ابرار ہے, سب سے بڑا مالدار کہ جس کو دولت عشق نصیب ہو گئی وہ مالدار. اور یہ صحابہ کرام کا حصہ تھا, اولیاء کرام کا حصہ ہے, عاشقوں کا حصہ. ہم دنیا کی محبت میں رات دن غرق رہنے والے, رات جب سوئیں تو نوٹوں کا حساب کرتے ہوئے سوئیں, اور جاگیں تو دھندے کی فکر لے کر اٹھے, تو ہمیں کیا پتا کہ عشق کیا ہوتا ہے, سوز کیا ہوتا ہے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, اسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. تو میرے بھائی, یہ صحابہ کرام کو سرکار سے اس قدر محبت تھی, اس قدر والہانہ عشق تھا کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک بار قسم کی رنگی ہوئی چادر پہنی ہوئی, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا, اور انداز میں جو کچھ ناگواری سی تھی, انداز میں سرکار کے پوچھنے کے انداز میں ناگواری تھی. اب مثال کے طور پر کوئی داڑھی چھوٹی رکھے تو دیکھیں یہ کیا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما تڑپ گئے, بے قرار ہو گئے, فوراً گھر پہنچے اور بس ان کے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ ہو نہ ہو یہ چادر سرکار کو ناپسند ہے اور اس کو ناگوار گزری ہے سرکار کو. یہ فوراً گھر آئے, چولا جل رہا تھا آگ رسل دی, وہ چادر انہوں نے لی اور آگ میں ڈال کر جلا دی. پھر سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو معافی مانگتے ہوئے عرض کیا کہ حضور آپ کو وہ ناگوار تھی اس لیے میں نے اس کو آگ میں ڈال دیا. سرکار نے بھی ان کو مطلب ڈانٹا نہیں, توبہ بھی نہیں کرائی کہ تم نے اسراف کیا, بلکہ یہ فرمایا کہ بھائی تم کم از کم عورتوں ہی وہ دے دیتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تو وہ جائز ہے. یہ مطلب دینے کہ ان کا عشق تھا, ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے چادر آگ میں ڈال دی. تو یہ ساری باتیں اس پر ہوتی ہیں, محبت اعلیٰ محبت پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کو سرکار سے بڑی محبت تھی اور بڑا پیار تھا. کہ سرکار کی کوئی بات منہ سے نکلتی سرکار کے زبان مبارک سے اور وہ مطلب کر گزرتے تھے. کسی طرح کے اور اس سے بھی زیادہ رقت انگیز واقعہ, ایک بار سرکار مدینہ پاک کی کسی گلی سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونچا مکان بنا ہوا تھا جس پر ایک قبا بھی بنا ہوا تھا, خوبصورت تھا مکان تھا اونچا اور قبا بنا ہوا تھا. تو سرکار نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے, ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں انصاری صحابی جو ہیں ان کا مکان ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو سرکار یہ سن کر خاموش ہوئے. اب پھر کسی دن وہ انصاری بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا. وہ سمجھے کہ شاید میرا سلام سنا نہیں, توجہ مبارک نہیں, ادھر سے آ گیا پھر سلام عرض کیا پھر رخ پھیر لیا. آپ تو جناب وہ سر سر کانپنے لگے اور بس وہ جان نکلنے لگی کہ سرکار ناراض ہوئے. اب سبب بھی پتا نہیں کیوں ناراض ہوئے. تو پھر انہوں نے معلومات کی ساتھیوں میں کیا بات ہے, کوئی ضرور مجھ سے زبردست بھول ہوئی ہے جو سرکار کو ناگوار گزرا ہے, اب میں کیا کروں اور کیا مسئلہ ہے. تو صحابہ کرام نے ان کو بتایا کہ سرکار آج مدینہ کی گلیوں میں نکلے تھے تو تمہارے مکان شریف کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے, تو ہم نے تمہارا نام لے دیا تھا اور ہم نے محسوس کیا کہ تمہارا مکان سرکار کو پسند نہیں آیا. تو جب یہ سنا تو ان انصاری کے تو پاؤں تلے زمین نکلی, وہ جاتے ہی کدال اور پاوڑے اور جو ہاتھ میں لیا اور اس مکان کو توڑ تاڑ کے زمین برابر کر دی, جیسے یہاں کوئی مکان نہیں تھا, سارا اٹھوا لیا ملبہ بھی بالکل نام و نشان اپنے اس مکان کا مٹا دیا. اچھا یہ حدیث بھی ابو داؤد شریف میں, مکان مٹا دیا اور ایسے مطلب یعنی کہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں ضرورت بھی نہیں گئی, یا رسول اللہ آپ نے جو مکان ناپسند کیا تھا اس مکان کو میں نے توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا. بولے بھی اتنے سہمے ہوئے تھے ڈرے ہوئے تھے. پھر ایک بار سرکار اسی گلی سے گزرے اسی جگہ سے گزرے تو پھر پوچھا کہ وہ مکان کہاں گیا, نظر نہیں آتا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ غلام انصاری جو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں جب ان کو پتا چلا کہ آپ کو وہ مکان پسند نہیں آیا تھا تو انہوں نے تو فوراً اس کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر انسان پر وبال ہے, ہر تعمیر انسان پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو. بہرحال یہ سرکار کی محبت اور عشق ہی ان صحابہ کرام پر اور ان کی رگ و ریشے میں ہدایت یہ بتا کہ وہ سرکار کی ناپسند کو مطلب بالکل برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے اور سرکار کے چہرے پر وہ ناگواری کا اظہار اگر دیکھتے تو ان کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی اور وہ بے تاب اور بے قرار ہو جاتے, اس لیے کہ ان کو کائنات کی ہر شے سے ہمارے آقا عزیز سے اور ایک ہم بد نصیب ہیں. دیکھو سرکار کو چادر پسند نہیں آئی صحابی نے جلا دی, سرکار کو مکان ناگوار گزرا فرمایا کچھ بھی نہیں, اس کو ناگوار مکان بالکل توڑ پھوڑ کے اٹھا کے رکھ دیا اور ہم سے سرکار فرمائے کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی شکل مت بنو. یہ داڑھی کاٹنے والے میرے بھائی کی کر کے ہنستے, ایک تمہارا بھی عشق ہے ان کا بھی, جھوم جھوم کر ناتے پڑھتے کیا کیا نہیں پڑھتے. میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو, جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وغیرہ پتہ نہیں, بڑے محبت اور عشق کے شعر پڑھتے اور چہرے پر داڑھی ان کے ہوتی. اب آپ خود سوچئے کہ یہ بھی کس کیٹیگری کا کس کوالٹی کا آپ کا عشق ہے کہ جس سے عشق کر رہے ہیں اس کا مسلسل آپ دل بھی دکھائے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ داڑھی منڈانے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں, تو آپ مجھے بھی کوئی سی ایک آدھ روایت لا کر دکھا دیں کہ ہاں بھائی داڑھی منڈانا سرکار کو بڑا عزیز تھا, یا نماز نہ پڑھنے سے رسول اللہ خوش ہو جاتے اور انعام دیتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شاباش ہو وہ میرا بہت پکا غلام. اگر ایسی کوئی آپ کے پاس دلیل ہے تو مجھے سمجھا دیں, ورنہ یہ بتائیے کہ آپ کا عشق آپ کی محبت کوالٹی کیا ہے, آپ مجھے سمجھا دیں کس کوالٹی کا عشق آپ چاہتے ہیں. کیونکہ حقیقی عشق اور اس کی اعلیٰ قسم یہی ہے کہ جس کا عشق ہو اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پر چڑھایا جائے. لیکن میرے بھائیوں, ہم لوگوں کا عشق تو خود ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہم کیسے عاشق ہیں کہ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو فجر کی گول کر جاتے ہیں, تجارت میں رات دن جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, ٹیکس کی چوری کرتے ہیں, اس کو دھوکا دے اس کو فراڈ, ملاوٹ کا مال بیچتے ہیں. جس کے عشق کا دعویٰ کر رہے ہو وہ تمہارا محبوب, صاف ارشاد فرماتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من غش فلیس منا, جس نے دھوکا کیا وہ ہم میں سے نہیں. اے عاشقو, تمہارے عشق کی کون سی کوالٹی ہے کہ تم عشق کا دعویٰ بھی کر رہے ہو اور مال میں ملاوٹ بھی کر رہے ہو, اپنے ہی مسلمان بھائی کو, سرکار ہی کے غلام کو تم دھوکا دے کر اس سے زیادہ پیسے بٹور لیتے ہو, تمہارا کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ؟ یاد رکھ, نہ اٹھ سکے گا قیامت پلک خدا کی قسم, نبی نے جس کو نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. تو ابھی سے تیاری کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا چہرہ پسند ہے. میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں, آپ کی عداوت میں نہیں کہہ رہا, کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند. اور ایک نیک یہاں ہر مسلمان کی یہی سوچ ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے, اگر اس کو سمجھا جائے تو اس کی سوچ بھی وہی بن جاتی ہے کہ ہاں واقعی ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو کسی سے بکے ہوئے ہیں, وہ اپنے خود مختار تو نہیں ہے, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اقدس سے بندھے ہوئے ہیں, ہمارے گلے میں تو کسی کا پٹا پڑا ہوا ہے, ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, ہم تو تابع ان کے پیچھے پیچھے, یہ جیسا فرمائے ویسے کرنا, اگر نہیں کریں گے سرکشی کریں گے تو اس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اگر وہ ناراض ہو گئے اور دنیا کی سزا کوئی ڈھکی چھپی نہیں, اس وقت رسوائی, ذلت, پریشانی, گھر کی ناچاکیاں, بے روزگاریاں, جو مطلب ہے کہ تکلیف کہو وہ کم ہے, وہ ہر ایک کو اور اپنے ہاتھوں کی نیند بھی ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں مست رہتے ہیں, سرشار رہتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ یہاں بھی موج اڑاتے ہیں, وہاں بھی مزے لوٹیں گے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. تو ہم تو سرکار سے وابستہ ہے, جیسا وہ کہیں گے ہم کریں گے. ہاں, ماں باپ سے رشتہ اس لیے نہیں توڑیں گے کہ سرکار نے حکم دیا ہے کہ والدین سے رشتہ نہیں توڑنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, اس لیے ہم نہیں توڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک ہمارے مسلمان بھائی کو, اسلامی بھائی بہن کو سنتوں سے پیار نصیب فرمائے, ہر سنت پر ہم کو اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے.